نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، دنیا میں جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے، جیسے آج کل آندھی بہت چل رہی ہے، سٹارم بہت آ رہا ہے، تو یہ نارمل نہیں ہے۔ سٹارم کا آنا، آندھی کا چلنا، یہ نارمل نہیں ہے۔ اتنی بارش کا ہونا، یہ نارمل نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے جو مکانات ہیں، ہماری جو رہائش گاہیں ہیں، ان کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، آپ کو کچھ نہیں ہوا، آپ کو کچھ نہیں ہوا، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن یہ نارمل نہیں ہے، یہ اب نارمل ہے۔ تو جب بھی کوئی اب نارمل چیز رونما ہو، اب نارمل چیز کو وجود ملے، تو صرف اس وجہ سے کہ مجھے اس کا نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، اطمینان سے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ جو اب نارمل چیز ہے، جو نارملی ہوتی نہیں ہے، عام حالات میں ہوتی نہیں ہے، اس کے بارے میں ہماری عقلیں کہتی ہے، ہمارا فیکلٹی آف انٹلیکٹ کہتا ہے کہ یہ چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اور دیکھا، ملک کے مختلف حصوں میں نقصان ہوا، اس کا سٹارم نے نقصان پہنچایا، بہت نقصان پہنچایا، کچھ لوگ مر بھی گئے، کچھ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، گاڑیاں تباہ ہو گئی، سامان تباہ ہو گیا۔ ایسے لوگ ہیں کہ اوپر سے نیچے سے اوپر تک برباد ہو گئے، بالکل خالی ہاتھ ہو گئے، اور گھر صرف چار دیواریں رہ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹارم جو ہے، سٹارم یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمیں ابھی نہیں پہنچایا مگر فیوچر میں پہنچا سکتا ہے، اگر اس میں اور قوت آ گئی تو، اور طاقت آ گئی تو۔ جو بھی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام طور پر ہوتی نہیں ہے، بارش تو بارش نارملی ہوتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن بارش برستی ہی رہے، برستی ہی رہے، برستی ہی رہی، اب نارمل ہے۔ گرمی کا بہت زیادہ بڑھ جانا، اب دنیا میں گرمی اتنی بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، اور امریکہ میں بھی آگ لگتی تھی، آسٹریلیا میں بھی آگ لگتی تھی، دوسرے ملکوں میں بھی آگ لگتی ہے، لیکن اس مرتبہ جو آسٹریلیا میں آگ لگی وہ بالکل بے قابو۔ غالباً ہمارے اس ملک سے بھی فوجیوں کو بھیجا گیا تھا، مختلف ملکوں سے لوگ گئے آگ بجھانے کے لیے۔ دیکھو اللہ تعالی شانہ کتنے قادر ہیں کہ اتنے ترقی یافتہ ممالک میں آگ بجھانے کے لیے مختلف ملکوں کو تعاون کرنا پڑے، پھر بھی وہ قابو میں نہیں۔ کتنے گھر جل گئے، کتنے لوگ مر گئے، اس میں بہت نقصان ہوا، تباہی۔ تو یہ موسم کا گرم ہو جانا، موسم کا اب نارمل رہنا، جب گرمی ہونی چاہیے تو سردی، سردی ہونی چاہیے تو گرمی، بارش نہیں ہونی چاہیے تو بارش ہو رہی ہے، تو یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ایک مومن اس بحث میں نہیں پڑتا، یہ ذمہ داروں کا کام ہے، یہ حکومت کرنے والوں کا کام ہے۔ ایک مومن اتنا سمجھتا ہے کہ یہ اب نارمل ہے، اور جب اللہ کے نظام میں اب نارمالٹی آئے، وہ اللہ لاتا ہے، اور اللہ جب نظام میں اب نارمالٹی لاتا ہے اور نارمالٹی کو ختم کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے، तो ये हम लोगों की जो एक बेपरवाही का जो एक माहौल है ना, बेपरवाही चल रहा है, कोई नुकसान नहीं है हमारे लिए, कोई ऐसी वार्निंग नहीं है हुकूमत की तरफ से कि भाई लेस्टर खतरे में है इस स्टॉर्म की वजह से, तो अब क्या करना है बेटे। अब गर्मी इतनी बढ़ गई कि समंदर में जो पानी का लेवल है वो बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो समंदर के किनारों पर जितनी बस्तियां हैं वो बस्तियां धीरे 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 डूबेंगी, और इससे जो है हजारों और लाखों लोग पूरी दुनिया में मुतासिर होंगे। उनको अपनी बस्तियां छोड़ के चले जाना पड़ेगा, घर अंदर टूट टूट के गिर रहे हैं, इसलिए कि समंदर जो है वो बढ़ रहा है और जमीन को अपने अंदर ले रहा है। अब उसके लिए जो है ये क्लाइमेट चेंज, गर्मी बढ़ रही है जिसके नतीजे में बर्फ पिघल रहा है, और बर्फ के पिघलने की वजह से समंदर में पानी बढ़ रहा है, ये सब तो कॉजेज है, लेकिन इन सब को करने वाला तो अल्लाह है ना। ये गर्मी लाने वाला अल्लाह है, ये बर्फों को पिघलाने वाला अल्लाह है, बारिश को बढ़ाने वाला अल्लाह है। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु आम्मा नवालुहु अपने बंदों पर ऐसे सख्त हालात जब लाता है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह नाराज है, अल्लाह नाराज है। ज़हर الفساد في البر والبحر, बर और बहर दोनों में फसाद जाहिर हो गया। ज़हर الفساد في البر, समंदर में भी फसाद और जमीन पर भी फसाद। लोग क्रूजिंग के लिए जाते हैं कश्तियों में बैठकर, और क्या क्या करते हैं पूछिए उनसे जाकर के। तो ज़हर الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس, अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो बर्र बहर में फसाद नजर आता है ये लोगों के करतूत की वजह से है। तो मैं जो अर्ज करना चाहता हूं वो ये कि जब भी कोई अब नॉर्मल चीज हो जाए, जैसे फ्लू हो जाता है तो ये नॉर्मल चीज है, किसी को सर में दर्द होता है नॉर्मल चीज है, लेकिन एक ऐसी बीमारी हो जाए जो पूरे मुल्क में फैलने के जिसके खतरात हो, जैसे कोरोना वायरस है, तो सोचना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये जो भी हालात आए हमारी तबीयत के खिलाफ, हमारी मर्जी के खिलाफ, हमारे मिजाज के खिलाफ, जो भी पॉलिटिकल हालात, कितने मुल्कों में लोग परेशान हैं, बहुत से मुल्कों में पॉलिटिकल हालात ऐसे हैं कि हुकूमत से दबे हुए हैं लोग, और हुकूमत की के जुल्म और सितम के शिकंजे में वो आ गए हैं, और टारगेट किया जा रहा है उनको, विक्टिमाइज किया जा रहा है, किसी कौम की बुनियाद पर, किसी जमात की बुनियाद पर उन्हें कत्ल किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मल है। इक्का दुक्का आदमी किसी को कत्ल कर दे, इक्का दुक्का आदमी किसी के घर में घुस करके लूट मार करे, मगर बड़े स्केल पर ऐसा हो, बास जगहों के ऊपर रिसेशन आ जाता है, माल की कमी, महंगाई बढ़ जाती है, तो कोई मुल्क ये नहीं चाहता कि महंगाई बढ़े, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हदीस कुदसी सुना कर गई, जिसमें अल्लाह तआला शानो इरशाद फरमाते हैं कि महंगाई को बढ़ाना, महंगाई को घटाना ये किसी के हाथ में नहीं, सिर्फ मेरे हाथ में है। भाई कौन सा मुल्क ऐसा चाहेगा कि महंगाई बढ़े? आज हर मुल्क जो है वो अपनी इकोनॉमिक हालत को स्टेबल रखने की कोशिश करता है, हर मुल्क। तो अगर ये हुकूमतों के हाथ में होता तो किसी मुल्क में महंगाई ना बढ़ती, लेकिन महंगाई जो है वो आसमानों को छूती है। लोग रोजमर्रा की जो इस्तेमाल की चीजें हैं, चाय है, शक्कर है, ऐसी चीजें नहीं खरीद पाते। रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं, इलेक्ट्रिक है, गैस है, उसके पैसे नहीं अदा कर पाते। तो ये अल्लाह के इख्तियार में है सब कुछ। महंगाई बढ़ती है, पॉलिटिकल हालात बिगड़ते हैं, अमन चला जाता है, खौफ आ जाता है, लड़ाई झगड़े, कत्लो गारत, कौमों का आपस में तसादुम, जलजला आता है, सुनामी आती है, सैलाब आता है, स्टॉर्म आता है। तो ऐसे हालात में इंसान को घबराना नहीं चाहिए, मगर फिक्र करनी चाहिए, अपनी अकल से काम लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे किसी गुनाह की वजह से ऐसा हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अब नॉर्मल हालत देखते थे तो घबराते नहीं थे, मगर फिक्र करते थे, सोच में पड़ जाते थे कहीं अल्लाह की पकड़ तो नहीं, अल्लाह का अजाब तो नहीं। अपने बारे में तो पता था कि मुझे तो कुछ नहीं होगा, अपने बारे में पता है। तो इंसान बेकरार हो जाता है, कभी अपने लिए, कभी उनके लिए जिनसे मोहब्बत है। तो मां है, उसे पता चलता है कि जिस स्कूल में तुम्हारा बेटा पढ़ रहा है उस स्कूल में आग लग गई है, तो मां तो अपने घर में बिल्कुल सुकून के साथ बैठी हुई, उसे पता है कि मैं नहीं जल रही हूं, लेकिन फिर भी बेकरार हो जाएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब नॉर्मल हालात देखते थे तो बेकरार हो जाते थे। किसके लिए बेकरार हो जाते थे? अपनी उम्मत के लिए, इसलिए कि उम्मत से बहुत ज्यादा प्यार था कि कहीं उम्मत पर तो अजाब नहीं आ रहा है। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने फरमाती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादल को देखते थे, जब हवा चलती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल होते थे, घर से बाहर निकलते, जैसे बेचैन आदमी एक जगह सुकून से बैठ नहीं सकता, फिक्र वाला आदमी, घर से बाहर निकलते थे, घर से अंदर आते थे, आगे जाते थे, पीछे आते थे, चेहरा मुतगैयर हो जाता था। बादल देखते थे, सियाह सियाह बादल, तो घबरा जाते थे, यानी फिक्र में पड़ जाते थे। तो एक मर्तबा किसी ने कहा कि भाई जब ये बादल आता है, बारिश को लेकर आता है सियाह सियाह बादल, तो लोग खुश होते हैं और आप फिक्र में पड़ जाते हैं। तो कहा कि हां, मुझे वो आयत याद आ जाती है, फलम्मा रऊहु आरिदम मुस्तकबिल औदियतिहिम قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم। क्योंकि कौम आद का भी यही मामला हुआ था कि जहां कौम आद रहती थी तो वहां सियाह सियाह बादल आए। तो फलम्मा रऊहु आरिदन, ये सियाह सियाह बादल जब उन्होंने देखे, मुस्तकबिल औदियतिहिम, आते हुए अपनी वादियों की तरफ, तो क्या कहने लगे, हादा आरिदु मुम तेरुना, ओहो ये बादल आ रहे हैं, बारिश अभी बरसेगी, बहुत खुश हुए। तो क्या अल्लाह ताला चाहो इरशाद फरमाते हैं कि ना, ये बारिश के बादल नहीं, बल हुआ मस्ताजल तुम भी, इन बादलों के अंदर तो वो अजाब है जिसका जिसकी तुम हमारे पैगंबर के सामने जल्दी मचाया करते थे कि कहां है फातिमा बिमा तईदु ना इन कुंत मिन अजाब, कहां है रीह, ये जो हवा चल रही है ये बारिश लाने वाली हवा नहीं है, इसमें तो दर्दनाक अजाब है, रीहुन फीहा अजाबुन अलीम, तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा, वो अपने परवरदिगार के हुक्म से हर चीज को नेस्त व नाबूद कर रही थी। फअसबहु ला युरा इल्ला मसाकिनुहु, कहते हैं कि जब ये اس عذاب سے فارغ ہوا گیا تو سوائے مکانات کے کچھ نظر نہیں آتا تھا، ایک شخص بھی بچا نہیں تھا. تو ہمیں فکر کرنی چاہیے اور فکر کر کے اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے، اور زندگیوں کا جائزہ لے کر زندگیوں میں جو گناہ نظر آتے ہیں ان گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، ایڑی چوٹی کا زور لگانا چاہیے کہ میرے اندر یہ برائیاں ہیں، ان برائیوں سے مجھے نجات حاصل کرنی چاہیے. اس لیے کہ یہ جو عذاب میرے دائیں بائیں آگے پیچھے منڈلا رہا ہے، یہ عذاب منڈلا رہا ہے، یہ کسی وقت بھی اسٹرائک کر سکتا ہے. تو میں اگر اس گناہ سے اپنے آپ کو پاک نہ کروں اور اس عذاب نے مجھے پکڑ لیا، پوری قوم کو پکڑے گا تو میں بھی اس میں آ جاؤں گا. اس عذاب نے مجھے اگر پکڑ لیا تو میں اللہ تعالی شانہ کے یہاں نافرمان ہونے کی حالت میں جاؤں گا. جب ایسا عذاب پکڑ لیتا ہے قوم کو تو جن کا تعلق اللہ سے ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے وہ شہید ہو کر مرتے ہیں. تو مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا چاہیے. تعلق اللہ تعالی شانہ سے کسی کا اچھا ہوگا، وہ تقوی والا ہوگا، گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے والا ہوگا، رجوع اللہ والا ہوگا، دل اس کا صاف ستھرا ہوگا، معاملات اس کے ٹھیک ہوں گے، معاشرت اس کی ٹھیک ہوگی. تو کورونا وائرس آ جائے، سٹوم آ جائے، کچھ بھی آ جائے، وہ مطمئن رہے گا. مطمئن کا مطلب یہ ہے کہ فکر تو ہوگی، اسے فکر ہوگی کہ میرا کیا، میری بیوی بچوں کا کیا، اگر یہ گھر ٹوٹ گیا تو کیا، پھر نئے سرے سے ایک دنیا بسانی پڑے گی، گھر جلا دیا کسی نے تو کیا. لیکن اس سے وہ نہیں ڈرے گا کہ اگر اس میں میری موت آ گئی تو کیا، اس لیے کہ اسے اطمینان ہوتا ہے کہ میرا میرے اللہ سے تعلق ٹھیک ٹھاک ہے. اور میرے اللہ سے تعلق ٹھیک ٹھاک ہے اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ کہ یہاں اگر چلے گئے تو وہاں تو ہمارے لیے جنت انتظار کر رہی ہے. اور دنیا میں بھی اگر اس نے پکڑ لیا تو وہ شدت میرے اوپر نہیں ہوگی جو نافرمانوں کے اوپر ہوگی. اس لیے یہ جو حالات دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں ان کے لیے گزشتہ ہفتے بھی میں نے بہت تفصیل سے عرض کیا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہیں اس پیغام کو دور دور تک پہنچائیں. اسلامک دعوی اکیڈمی اور التزکیہ کی ویب سائٹ کے اوپر وہ 7 پوائنٹ ہم نے لکھ دیے ہیں. یہ ہمارے تمام اجتماعی اور انفرادی مسائل کا حل ہے، چاہے انڈیا ہو، چاہے مڈل ایسٹ ہو، چاہے عرب ممالک ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے یورپ ہو. ایک مومن کے لیے اجتماعی مسائل کا حل بھی یہ 7 پوائنٹ ہے اور انفرادی مسائل کا حل بھی 7 پوائنٹ ہے. کوئی بیمار ہے وہ بھی یہ 7 پوائنٹ پکڑ لے، مقدمہ ہے کورٹ میں 7 پوائنٹ پکڑ لے، پڑوسی پریشان کر رہا ہے 7 پوائنٹ پکڑ لے، کوئی ظلم کر رہا ہے ان 7 پوائنٹ کو پکڑ لے. اور گزشتہ ہفتے میں نے کہا تھا کہ یہ 7 پوائنٹ اگر کوئی پکڑ لے گا تو نمبر 1 مصیبت آئے گی نہیں، نمبر 2 مصیبت آئے گی تو ٹلے گی دیر سویر، اور جب تک وہ مصیبت رہے گی اطمینان اور سکون رہے گا، گھبرائے گا نہیں، ہلے گا نہیں. ورنہ یہ حالات ایسے ہیں کہ ابھی جو بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی ہے اور بہت بریو ہے اور بہت ٹف ہے، ہم نے دیکھا بہت بریو اور ٹف لوگوں کو دوسروں کو کہنے والے کہ یار تجھ سے صبر نہیں ہو سکتا، اتنی چھوٹی سی مصیبت پر تو ہل گیا. ان پر جب اس سے بھی چھوٹی مصیبت آئی نا تو وہ بھی ہل گئی. یہ اللہ تعالی شانہ کا ہم پر فضل ہے کہ کوئی مصیبت نہیں آتی، اب تک آئی نہیں ہے، لیکن آئے پھر دیکھو کہ اندر کتنی مضبوطی ہے. تو یہ 7 پوائنٹ جو ہے اس میں سے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بندہ توبہ کر کے اپنا تعلق اللہ سے درست کر لے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ تعلق کو درست کر کے وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارے، یعنی تقوی. تو توبہ کر لے، پھر تقوی کے ساتھ رہے، اور جہاں کہیں گناہ ہو جائے تو پھر توبہ، تقوی توبہ تقوی توبہ. زندگیوں کے میرے بھائی جائزہ لو، گھروں میں کتنی فحاشی اور عریانیت ہے، کتنی بے پردگی ہے، کتنی بے حیائی ہے، انٹرنیٹ کے اوپر کیا کیا دیکھ رہے ہیں، موبائل کے اوپر کیا کیا دیکھ رہے ہیں، ٹی وی کے اوپر کیا کیا دیکھ رہے ہیں. سوچئے کہ کیا ایک مسلمان کو یہ سب چیزیں زیب دیتی ہے؟ اللہ راضی ہے ان سب چیزوں سے؟ پھر ہماری مجلسوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا، غیبت، بہتان، تہمت، تمسخر، استہزاء، ایک دوسرے کو گرانا، ایک دوسرے کی مذاق اڑانا. پھر قطع رحمی کتنی عام ہے آپس میں، رشتے داروں میں قطع رحمی، مالی معاملات میں کتنی کمزوری، مالی معاملات، مالی، ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے جیب میں پیسے رہ جاوے، دینے کی فکر نہیں میرے پاس، الٹے سیدھے ہیلے بہانے، ادھر سے فتویٰ پوچھا، ادھر سے فتویٰ پوچھا. ہمارا باطن کتنا خراب ہے، تکبر، عجب، ریا، تو نہ معاملات ٹھیک، نہ اخلاق ٹھیک، نہ معاشرت ٹھیک. پر عبادت کے بارے میں بھی ہم خوش فہمی میں ہیں کہ میں پنج وقتہ نمازی ہوں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں. جب کبھی ہم نے یہ حدیث پڑھی تو حدیث پڑھ کر کے ہم میں سے ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ یہ میری نماز نہیں ہے. کبھی کسی مفتی صاحب کے پاس جا کر پوچھا، کسی عالم کو جا کر کے پوچھا کہ میں روزانہ فجر کے لیے جاتا ہوں، ظہر کے لیے جاتا ہوں، عصر کے لیے جاتا ہوں، 10 سال سے جا رہا ہوں اور آئندہ بھی 30-40 سال تک زندہ رہوں گا تو جاؤں گا، تو حدیث میں تو آتا ہے کہ بعضوں کی نمازیں اتنی ردی اور نکمی ہوتی ہے کہ وہ چہرے پہ مار دی جاتی ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میری یہ نماز ہے اور میں ایسی ہی پڑھتا رہوں؟ کبھی سوچا؟ گھروں میں اگر 50-50 پاؤنڈ کی نوٹ ہو اور ایسا نیوز آپ کے کان میں پڑ جاوے کہ مارکیٹ کے اندر جولی نوٹیں گھوم رہی ہیں، جولی نوٹیں، تو فوراً گھر جا کر کے چیک کریں گے اور کسی ماہر کے پاس لے جائیں گے کہیں یہ 50 پاؤنڈ کی میری جو نوٹیں ہیں گھروں میں پڑی ہوئی ہے جالی تو نہیں ہے. لیکن دین کے بارے میں سنتے ہیں کہ چہرے پر مار دی جاتی ہے. کون ہے، کس نے آج تک یہ حدیث سن کر کے یہ فکر کی کہ میں میری نماز کسی کو دکھاؤں، کسی عالم کو دکھاؤں، کسی مفتی کو دکھاؤں کہ میری ذرا نماز دیکھ لو، میں وقت نکال کر کے نماز سیکھوں، کسی عالم مفتی سے کہوں کہ بھائی آپ جو ہیں ہفتے میں میرے لیے 10 منٹ نکالو، ہم تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے ہیں، میری آپ نماز ذرا چیک کر لیجئے، مجھے سکھا دیجئے نماز. اور میری یہ بات سننے کے بعد بھی کتنے لوگوں کو یہ جذبہ پیدا ہونے والا ہے نا، اس لیے کہ ہم مطمئن ہیں کہ ہماری نماز بالکل ٹھیک ہے، ہماری نماز بالکل ٹھیک. رب قارئین للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت قرآن اس سے ناراض ہوتا ہے کہ مجھے اس طرح پڑھ رہا ہے تو، اور صرف ناراض نہیں ہوتا، قرآن اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس قرآن پڑھنے والے کو تیری رحمت سے دور کر دے، اس لیے کہ تیرے کلام کے ساتھ دیکھ یہ کیا کر رہا ہے. یہ حدیث ہم نے پہلے بھی سنی، لیکن کسی کو یہ خیال آئے کہ میں کسی کو سورہ فاتحہ سناؤں جو میں نماز میں پڑھ رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے قرآن میرے اوپر لعنت کر رہا ہو؟ تو معاشرت کمزور، معاملات کمزور، اخلاق کمزور، عبادت کمزور، یہی تو دین ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا دین کیا ہے؟ یہی تو دین ہے، عقائد کے بعد یہ چار چیزیں کرنا، یہی تو دین ہے. تو جب دین کے چاروں شعبے کمزور، اور جہاں تک عقائد کا تعلق ہے تو عقائد درست، کب تک درست؟ جب تک کرنچ نہ آ جائے. گھروں میں جب مصیبتیں آ جاتی ہیں تو بعض لوگ شرکی یا کام کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والے، علماء کے پاس بیٹھنے والے، دعوت و تبلیغ میں وقت لگانے والے شرکی یا کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس وقت وہ کسی مضبوط ٹھوس عالم کو جا کر پوچھتے نہیں کہ یہ کام ہمارے لیے کرنا کیسا ہے، فلاں عامل مجھے ایسا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، میرے لیے کرنا کیسا ہے، فلاں غیر مسلم اس کا علاج کرتا ہے اور وہ اس طرح کا منتر پڑھتا ہے، میرے لیے کرنا کیسا ہے نا. یہ عقیدے کا حال ہے. تو میرے بھائیو خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. زندگی ہماری جیسی چل رہی ہے ویسی نہ چلے. میں یہ سوچتا رہا ہوں کہ بھائی میرے پاس جتنا علم ہے وہ میرے لیے کافی ہے نا. ہر وقت جستجو میں رہوں کہ کہیں یہ کام میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں, یہ عمل مجھ سے غلط تو نہیں ہو گیا. عالم کو بھی جستجو میں رہنا چاہیے. عالم کو خود کو تو اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھنا چاہیے, طالب علم سمجھنا چاہیے. لیکن عوام کو میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ عالم کہتے ہیں ان کو بھی موت تک علم کی جستجو میں رہنا چاہیے. تو جن کو آپ عالم سمجھتے ہیں ان کو اگر موت تک علم کی جستجو میں رہنا چاہیے تو جن کو عالم نہیں کہا جاتا ان کو علم کی کتنی جستجو ہونی چاہیے. اور ہمارے اکابر اسی طرح رہے, علم کی جستجو میں لگے رہے, علم کی جستجو میں لگے رہے, علم کی جستجو میں لگے رہے, مرتے مرتے بھی علم کی جستجو, مرتے مرتے علم کی جستجو, مرتے مرتے کوئی دوسری بات نہیں, علم کی بات کرتے کرتے دنیا سے گئے, علمی مسئلے کو حل کرتے کرتے دنیا سے گئے, علمی مسئلے پر بحث کرتے کرتے دنیا سے گئے. اور وہ مسئلہ بھی ایسا کہ اس کی ان کو ضرورت نہیں تھی, امت کو ضرورت تھی. وہ ان کو لگتا نہیں تھا, امت کو وہ مسئلہ لگتا تھا. اس کے لیے وہ بحث کرتے کرتے دنیا سے گئے, بحث کرتے کرتے ان کی روح نکلی. اللہ ان سے کتنا خوش ہوا ہوگا. علماء کرام کا آپ کارنامہ دیکھے تو حیران ہو جاوے, آپ حیران ہو جاوے. ایسے ایسے کارنامے ہیں, پڑھنے اور پڑھانے کے ایسے ایسے کارنامے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک محدث 20 سال کی عمر میں طلب علم کے لیے نکلے, واپس گھر آئے ہی نہیں 65 سال تک, 65 سال کی عمر تک, 45 سال کے بعد وہ گھر لوٹے. اور علم کا ایسا دور گزرا ہے اس امت کے اوپر کہ ایسے کئی بڑے بڑے علماء ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلبہ پڑھتے تھے. ان میں ایک بہت بڑے ہیں, نام اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہے, تو ان کے پاس اتنے شاگرد آتے تھے کہ وہ پیدل چل کر کے بھی ان کی نگرانی اور پڑھانے کا کام نہیں کر سکتے تھے. تو جب کلاس ان کی میدان میں لگتی تھی تو گدھے پر ان کو سوار ہونا پڑتا تھا, اور گدھے کے اوپر وہ سواری کر کے ساری کلاسوں کو پڑھاتے تھے. کبھی یہاں سبق پڑھا کے آگے جا رہے ہیں, ان کو پڑھا کے ادھر آ رہے ہیں, ان کو پڑھا کے ادھر جا رہے ہیں. اتنا بڑا میدان, ہزاروں کی تعداد, کہ گھوڑے پر بیٹھ کر کے وہ سبق سب کو پڑھا رہے تھے. علماء کا کارنامہ تو سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے, تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو اس کی دلچسپی نہیں ہے. اور ایک مستقل سازش کے تحت علماء کو, مدارس کو بدنام کیا جاتا رہا 1400 سال سے, اور امت اس کی شکار ہو گئی, امت اس کی شکار ہو گئی. امت کے دلوں سے علماء کی عظمت نکل گئی, مدارس کی عظمت نکل گئی. یہ علماء کا جو کام ہے رات دن کا, یہ کتنا اہم ہے, وہ اہمیت نکل گئی. ٹھیک ہے, یہ لوگ بھی کام ٹھیک ٹھیک, لوور کیٹیگری کے لوگ ہیں یہ, ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسے نہیں, غریب لوگ ہیں یہ, یہ مسکین لوگ ہیں, ان کے پاس وہ وسائل نہیں جو ہمارے پاس ہیں. ارے بھائی تمہارے پاس ہے کیا؟ ان لوگوں کے پاس جو چیز ہے اس کا ایک عشر عشیر بھی تمہارے پاس نہیں ہے. تمہارے پاس جتنی چیزیں ہیں وہ فانی ہیں, ان کے پاس جتنی چیزیں ہیں وہ باقی ہیں. قدر کرو ان کی, خود بھی قدر کرو, اولاد کو بھی قدر کراؤ, تاکہ یہ باقی چیزوں سے تمہارا گھر بھی بھر جاوے, یہ باقی دولت تمہارے گھر میں بھی آ جائے, اس لیے کہ یہ باقی دولت ہی آخرت میں کام آنے والی ہے. یہ سب پیچھے رہ جائے گا, سب پیچھے رہ جائے گا, نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا, فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. تو ہر شخص میرے بھائیو, ہر شخص جو بھی نئی بات کان میں پڑے غور کرے, غور کرے, اور اچھے علماء کے پاس بیٹھو جن کا علم بھی اچھا ہو, جن کو فکر آخرت ہو, جو ہم جن کی فکر ایک ہی ہو کہ ہماری آخرت بن جائے, جن کی یہ فکر بھی نہ ہو کہ میں آپ لوگ ہمارے ادارے کا تعاون کروں, یہ بھی ان کو فکر نہ ہو, ان کو صرف ایک فکر ہو کہ آپ میں دین آ جائے, یہ فکر ہو ان کو. ان کو یہ فکر نہ ہو کہ اس مجمع کو اکٹھا کر کے ہم اپنا کام کروا لیں, ہماری اپنی ایک کتاب چھپوانی ہے, وہ کتاب چھپوانی ہے ان لوگوں کو قریب کر کے, ये भी दीन का काम है, ये भी अच्छा काम है, लेकिन ऐसे लोगों को ढूंढोगे जिनको ये फिक्र हो कि आप में कुछ आ जाए, आपको कुछ मिल जाए, आपका कुछ बेड़ा पार हो जाए। ऐसी उलमा को ढूंढो, ऐसी उलमा की मजलिसों में बैठो, सोहबतों में बैठो, उनसे इल्म हासिल करो, पुख्ता इल्म हासिल करो, मजबूत इल्म हासिल करो, और मजबूत इल्म हासिल करके अपनी जिंदगियों को दुरुस्त करो। ये नहीं कि जिस लेवल का दीन गुज़िश्ता साल था पूरा साल मजलिस में आने के बावजूद उसी लेवल पर है, नहीं। लिस्ट बनाओ कि मेरी जिंदगी में ये अल्लाह की नाफरमानियां हैं, इन नाफरमानियों में से कितनी नाफरमानी गई, और मेरी जिंदगी में ये अच्छाइयां नहीं है, मुस्तहब्बात नवाफिल सुनन इनमें से कितनी आई मेरी जिंदगी में, ये हराम है फराइज का छोड़ना, वाजिब का छोड़ना, हराम कह देते कब, इसमें से कितनी चीजें गई और अच्छी चीजों में से कितनी चीजें आई। लिस्ट जब आप बनाएंगे मेरे भाइयों तो हमें अपनी हैसियत मालूम होगी, वरना यूं ही नजर आएगा कि मैं बुजुर्ग हूं। भाई हम गुजराती में कहते हैं अंधों में काना सरदार, पूरा खानदान बेदीन है, आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, पूरा खानदान जो है वो साफ है, आपकी दाढ़ी है, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं बुजुर्ग हूं, हमारे खानदान में मैं बुजुर्ग हूं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। भाई अल्लाह ताला शानहू मुझे भी इसकी तौफीक दे, मैं खुद भी इन सब बातों का मोहताज हूं, मैं खुद, हम सब मोहताज है, एक ही कश्ती में है। ये अल्लाह ताला शानहू का बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ा फजल है कि हम सबको हर जुमा में यहां जमा होने की तौफीक देता है, और कुछ न कुछ कहने की और सुनने की तौफीक देता है, और कुछ फिक्र पैदा करता है। लेकिन मेरे भाई ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, मगर ऐसा ना हो कि मजलिस ही आखिरत में पकड़ का सबब बन जाए। मुझे अल्लाह कहीं पूछे नहीं कि तेरे जहन में इतनी सारी बातें मैंने मजलिस के बहाने से डाली थी और तुझसे बुलवाया था, लेकिन तेरी जिंदगी में कितनी चीजें आई। आप लोगों को अल्लाह पूछ ले कि मैं तुमको वहां ले जाता था, वहां बिठाता था, और तुम्हारी जरूरत की चीजें उससे बुलवाता था, तुमने क्यों अमल नहीं किया उसके ऊपर। इसलिए आज मेरे भाइयों अहद करो, अहद करो। देखो पूरी उम्मत बहसियत उम्मत के, यानी अक्सर उम्मत का अक्सर हिस्सा अगर ये फैसला कर दे कि हमें अल्लाह ताला शानहु का दीन अपनी जिंदगियों में लाना है, और तकवे और तौबा वाली, तकवा और तौबा वाली जिंदगी गुजारनी है, मैं आपको कहता हूं कि बहसियत उम्मत के अल्लाह ताला शानहु हमें तरक्की अता फरमाएंगे। हमारे जितने ममालिक इस्लामिया हैं उन सारे ममालिक इस्लामिया में तरक्की आपको नजर आएगी हर एतबार से। अल्लाह ताला शानहु लोगों के कुलूब में एक रौब पैदा करेगा मुसलमानों का, और अगर बहसियत उम्मत के कोई इस पर नहीं आता और बहसियत खानदान के आता है, तो अल्लाह खानदान को हिफाजत फरमाएंगे, इज्जत देंगे खानदान को, सुकून देंगे खानदान को। और अगर खानदान भी नहीं आया, एक फर्द आया, तो बहसियत फर्द की अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएंगे। और हिफाजत का मतलब मैं ये नहीं कहता कि उसे कोरोना वायरस नहीं होगा, मैं ये नहीं कहता कि वो शिकार नहीं होगा जलजले का, मैं ये नहीं कहता कि उसके घर में तंगी नहीं आएगी, नहीं। मैं ये कहता हूं कि हर हाल में अल्लाह उसे सुकून में रखेंगे, हर हाल में अल्लाह उसे इत्मीनान से रखेंगे, और जिस वक्त भी उसकी रूह निकलेगी वो विलायत के मकाम पर फाइज होकर के अल्लाह के पास जाएगा। मुस्तब इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आला दर्जे के सहाबी, लेकिन दुनिया में कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि दीन पर चलने की वजह से वो नाकाम हुए। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन फरमाते हैं कि इंतकाल हुआ ग़ज़वे उहद में, और उनको कफन देने के लिए सिर्फ एक चादर थी, एक चादर, और वो चादर भी बहुत छोटी, इतनी छोटी कि अगर सर ढांपते थे तो कदम खुल जाते थे, और कदम ढांपते थे तो सर खुल जाता था। फिर क्या फैसला हुआ? फैसला ये हुआ कि कदम से अफजल चेहरा है, लिहाजा कफन में चेहरे को ले लो और कदम खुले हुए हैं उसका क्या है, उसके ऊपर घास डाल दो, घास डाल दिया। मुसब इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो अल्लाह ताला शानहु ने दीन में कामयाबी है, इसका मतलब है ना कि दीन की वजह से लोग मालदार हो जाएंगे ना, दीन की वजह से अल्लाह कल्ब को गम प्रूफ बना देगा, दिल में बेकरारी कभी नहीं आएगी, दिल में गम कभी नहीं आएगा, दिल हमेशा मुतमईन होगा, सुकून रहेगा। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ताला को जब उस जमाने के जो हुक्काम थे उन्होंने जेल में बंद किया और उनके शागिर्द उनको मिलने के लिए गए,
اور وہ غم میں تھے اور انہوں نے اپنے شیخ کو دیکھ کر کے غم کا اظہار کیا, تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو جیل کے پیچھے تھے اور جنہیں یہ پتا نہیں تھا کہ اب میں زندہ نکل سکوں گا یا نہیں, وہ مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے کہ تمہیں کس بات کی فکر ہے, ہماری جنت ہمارے دل میں رہتی ہے چاہے ہم قید میں ہو یا قید سے باہر ہو, ہمارا دل جنت ہے جنت, جیسے جنت میں سکون ملے گا ہمارا دل یہاں جنت ہے جنت, جیل سے باہر ہے تو بھی اندر جنت ہے, جیل کے اندر ہے تو بھی جنت ہے, آگ میں ڈالو تو بھی جنت, سکون اللہ دیتے ہیں سکون. یہ سکون قلبی میرے بھائیوں بہت بڑی چیز ہے, سکون قلبی یہ اس کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے تعلق جڑتا ہے, یعنی تقوی اور توبہ والی اس کی زندگی ہے, اس کی زندگی میں تقوی ہے, تقوی. وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے, اور اس میں کامیاب بھی رہتا ہے, اور جب پھسل جاتا ہے تو ایک دم افسوس, کیوں اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے, میں نے غلط کام کر لیا, فوراً توبہ کر لیا, اور توبہ کر کے اللہ کو جلدی سے جلدی منانے کی کوشش کرتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا اپنے جانوں پر گناہ کر کے ظلم کرتے ہیں, ذکر اللہ, اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے, فاستغفروا لذنوبهم, اور فوراً اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے, ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اور یقین ان کا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا اور گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے. ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون, جو گناہ ان سے ہو گیا ہے اس پر جان لینے کے بعد اصرار نہیں کرتے, کنٹینیو نہیں کرتے اس گناہ پر, نہ گناہ کرتے نہیں, ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ, گناہ کرتے نہیں, ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ, گناہ کا پروگرام نہیں بناتے, کسی وقت ہو گیا تو فوراً توبہ. ان کے لیے کیا ہے, ایسے گناہ کرنے والوں کے لیے کیا ہے, اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. ایسے لوگ جو گناہ کرنا نہیں چاہتے لیکن ہو جاتا ہے, چاہے دن میں 100 مرتبہ ہو جائے, گناہ کرنا نہیں چاہتے ہو گیا توبہ, گناہ کرنا نہیں چاہتے ہو گیا توبہ, گناہ کرنا نہیں چاہتے ہو گیا توبہ, ان کو کیا ملے گا, اولئک جزاؤہم, ان لوگوں کا بدلہ, مغفرت من ربہم, ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت, اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ونعم اجر العاملین, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرنے والے لوگ ہیں, یعنی جو گناہوں سے بچتے ہیں مگر گناہ ہو جاتے ہیں پھر بھی توبہ کر لے, کہ یہ عمل کرنے والے لوگ ہیں, یہ نافرمان نہیں ہے, یہ عمل کرنے والے لوگ ہیں. اور عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا اجر ہے کہ مغفرت بھی ہوگی اور جنت بھی ملے گی. اس لیے میرے بھائیو یہ پکا ارادہ کرو کہ ہمیں پروگرس کرنا ہے, ہمیں ترقی کرنی ہے, ایک ہی اسٹیٹس پر آ کر, کسی شیخ سے بیعت ہو گئے, بیعت ہونے کے بعد توبہ کر لی, توبہ کرنے کے بعد الحمدللہ ڈڑی آ گئی, الحمدللہ 5 وقت کی نمازیں آ گئی, الحمدللہ تلاوت آ گئی, الحمدللہ عمرہ کرنے لگے, الحمدللہ کچھ سنتیں آ گئی, بس یہ پہلے اسٹیشن پر آ کر کے گاڑی رک گئی, جماعت میں چلے گئے 40 دن 4 مہینے کے لیے, وہاں سے آ گئے تو ڈڑی آ گئی, 5 وقت کی نمازیں آ گئی, تلاوت آ گئی, اذکار آ گئے, دعوت و تبلیغ کی تحریک کے کچھ اعمال آ گئے, کچھ سنتیں آ گئی, گاڑی پہلے اسٹیشن پر رک گئی. نہ جب تک اللہ کی ولایت حاصل نہ ہو جائے وہاں تک میں اس محنت کو چھوڑوں گا نہیں, اللہ کی ولایت مجھے تو چاہیے, اللہ کی دوستی چاہیے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت جب اللہ کی ولایت مل جاتی ہے تو پتا بھی چلتا ہے, اللہ کی ولایت مل جاتی ہے تو پتا بھی چلتا ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ خواجہ صاحب جس طرح نابالغ بچہ جب بالغ ہوتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے, اسی طرح جب کوئی شخص ولی نہیں ہوتا اور اسے اللہ کی ولایت ملتی ہے اسے بھی پتا چل جاتا ہے کہ مجھے ولایت مل گئی ہے, ولایت کا احساس ہوتا ہے, ولایت کا مزہ نصیب ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیو یہ محنت کی. علامہ روم رحمت اللہ علیہ کے ایک شعر ہے, علامہ روم رحمت اللہ علیہ اس میں کہتے ہیں, فارسی کا شعر ہے, علامہ روم اس میں کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے تیرے ذکر میں, تیری یاد میں شہد سے زیادہ لذت عطا فرما دے. ہمیں ایسی کبھی تمنا ہوتی ہے؟ ہم تو اللہ کا نام لیتے ہیں تو فضیلت حاصل کرنے کے لیے, کہ جو یہ پڑھتا ہے تو رزق کی تنگی دور ہوتی ہے, مال بڑھتا ہے. ہم تو یہ فضیلتوں کے لیے کرتے ہیں, اللہ کے لیے کہاں کرتے ہیں؟ اللہ کو پانے کے لیے کہاں کرتے ہیں؟ اللہ کی محبت کے مزے میں چور ہو کر کے کہاں کرتے ہیں؟ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو, سوچ بدلنے کی. ہم جو ہے وہ گھانچی کا جو بیل ہوتا ہے بس ویسے ہو جاتے ہیں, ایک ہی بس جگہ کے اوپر گھومتے رہتے گھومتے رہتے گھومتے رہتے گھومتے رہتے, وہ بیچارہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے, سالوں تک چلتا رہتا ہے وہ بیل جو تیل نکالتا ہے, وہ چلاتا ہے وہ مشین کو اور گھومتا ہے, اور اس کے گھومنے کی وجہ سے وہ مشین گھومتا ہے, اس کے اندر جس چیز کا تیل نکالنا ہو وہ چیزیں ڈالی جاتی ہے اور تیل نکلتا رہتا ہے, بس وہ وہیں گھومتا رہتا ہے وہ بیل, وہ آکس جو ہے وہ یوں گھومتا رہتا ہے اور سالہ سال تک چلتا ہے مگر ایک ملی میٹر بھی ترقی نہیں کرتا, آگے بڑھتا نہیں آگے. وہ گھانچی کا بیل پوری زندگی جتنا چلتا ہے, اگر وہ سیدھا چلتا تو پوری دنیا کو کور کر کے آ جاتا, لیکن ترقی نہیں کرتا. ہمارا یہی حال ہے کہ دین کی صحیح معرفت اور دین کا صحیح علم اور دین کی صحیح سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے پہلی منزل تک پہنچنے کے بعد گھانچی کے بیل کی طرح ایک روٹین میں آ جاتے ہیں اور گھومتے رہتے ہیں, مگر دین میں ذرہ برابر ترقی نہیں ہوتی, اللہ کی معرفت میں ذرہ برابر ترقی نہیں ہوتی, اللہ کی محبت میں ذرہ برابر ترقی نہیں ہوتی, اور اسی روٹین میں ہم چلتے رہتے ہیں اور خود کو ایسا سمجھتے ہیں کہ میں بہت چل رہا ہوں, بہت ترقی کر رہا ہوں. یہ درد ہے میرے بھائیو, درد, ایک درد ہے. اللہ ہمیں توفیق دے, ہمیں سمجھ دے کہ ہم دین میں ترقی کریں, دین میں ترقی کریں. ہم اس کے لیے علم چاہیے, اس کے لیے صحبت صالح چاہیے, اس کے لیے اچھے خدا ترس بزرگان دین چاہیے, مشائخ چاہیے, ان کی مجلسیں چاہیے, ان کی رہنمائی چاہیے, ان کی گائیڈنس چاہیے, ان کی سرپرستی چاہیے, ہماری محنت چاہیے, تب جا کر کے میرے بھائیوں ترقی ہوگی. اور جب یہ ترقی ہوگی, انفرادی ترقی ہوگی تو اللہ تعالیٰ شانہ انفرادی کامیابی دیں گے, خاندانی ترقی ہوگی تو اللہ تعالیٰ شانہ خاندان کو سکون دیں گے, اور اگر بحیثیت امت کی ترقی ہوئی تو اللہ جل جلالہ آمن والہ پوری امت کو فلاح و بہبودی عطا فرمائیں گے. اللہ کسی ٹیکنالوجی کا محتاج نہیں, اللہ کسی ایٹم بم کا محتاج نہیں, اللہ جل جلالہ آمن والہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں. اللہ جب فیصلہ کرتے ہیں, اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, بس وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. وہ بڑی بڑی قوتوں کو زیر کر سکتا ہے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامانی کے عالم میں اور فرعون کے پاس دنیا بھر کے وسائل, لیکن کن ہوا تو فیکون ہو گیا, ایک فیصلہ ہو گیا تباہی کا. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے جو رفقا تھے ان کی زندگیوں میں تقویٰ اور توبہ تھا, تقویٰ, وہ آ گئے تھے دین پر. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی. اس لیے میرے بھائیو یہ جو دنیا میں حالات ہیں, ان سب حالات کا ایک ہی علاج ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم دیندار بن جائے. تو یہ دو پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم صدق کے دل سے توبہ کر لیں اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کر لیں کہ مجھے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے, اب سے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے. گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو, گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو, گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو. چاہے دن میں 100 مرتبہ آپ ناکام ہوں, بد نظری ہو گئی, آپ مارکیٹ میں دکان چلا رہے ہیں, دکان بند کر کے گھر بیٹھ نہیں سکتے, روزی روٹی کا مسئلہ ہے, فیصلہ کر لو کہ بد نظری نہیں کروں گا, فیصلہ کر لو بد نظری نہیں کروں گا. اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دو, دکان کھولنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے جاؤ گے, اللہ اس گناہ سے مجھے بچا لے. وہاں جا کر کے کوشش کرو, گناہ ہو جائے تو وہیں پر استغفار, استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ اللہ معاف کر دے. گھر آ کر کے پھر 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے کہو کہ اللہ بہت گندے گندے کام کر کے آئے ہوں, مجھے بچا لے, مجھے بچا لے. آپ دیکھیے کہ اگر اس کوشش کے نتیجے میں 6 مہینے میں فل مارکیٹ کے اندر بھی آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے نہ بن جائیں تو میرا گریبان ہے آپ کا ہاتھ ہوگا. کوشش تو کر کے دیکھو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین ایسا ہے کہ انسان عمل نہیں کر سکتا؟ اسی دنیا کے لیے تو اللہ نے اس دین کو بھیجا ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ قیامت تک دنیا کے حالات کیسے ہونے والے ہیں اور میرے بندے اپنی روزی روٹی کے لیے کن کن ماحول میں جائیں گے، سب اللہ کو معلوم تھا، پھر بھی اللہ نے کہا کہ نظر کی حفاظت کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ ہاسپٹل کے ماحول میں بھی نظر کی حفاظت ہو سکتی ہے اور مارکیٹ میں ماحول میں بھی حفاظت ہو سکتی ہے۔ کر کے تو دیکھو، کوشش تو کرو اور اپنے مشائخ سے رابطہ کرو، وہ جو ذکر بتائے وہ ذکر کرو اور اپنے مشائخ کو بتاتے رہو کہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، اور وہ جو کہے اس کے اوپر عمل کرو۔ گناہوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کرو، چاہے 100 مرتبہ توبہ ٹوٹے ایک دن میں، 1 گھنٹے میں 100 مرتبہ ٹوٹے، مایوس کبھی مت ہونا۔ 10 سال تک آپ کوشش کرتے رہیں اور آپ کامیاب نہ ہو تو 10 سال کے بعد بھی یہ خیال دل میں مت لانا کہ یہ گناہ مجھ سے چھوٹ نہیں سکتا، توبہ کا کیا فائدہ رہنے دو، نہ کرنا، پھر کرنا توبہ، پھر کرنا۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے۔ ہم عاشق ہیں اللہ کے، نام ہی کے صحیح لیکن ہم عاشق ہیں، اور ہم اپنے معشوق کو پانا چاہتے ہیں، ان کی محبت پانا چاہتے ہیں، ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں، تو یہ کوشش جاری رہے گی۔ اگر 100 مرتبہ ناکام ہوئے تو 100 مرتبہ کوشش کریں گے۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، جوڑتا رہے۔ توبہ کے بہت فوائد ہیں، توبہ کے بہت فوائد ہیں۔ یہ جو شیطان ہمارے دلوں میں خیال پیدا کرتا ہے کہ توبہ کی پھر گناہ ہو گیا، 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 کیا فائدہ؟ غور سے سننا میری بات، یہ خیال آتا ہے نا کہ بد نظری سے توبہ کر لی تھی لیکن پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، پھر تم بد نظری ہو گئی، پھر توبہ کی، پھر بد نظری ہو گئی، پھر توبہ کی، پھر بد نظری ہو گئی، کیا فائدہ؟ اس لیے اب رہنے تو، فری ہو جاؤ، اب فری ہو جاؤ، اب کوشش کرنی ہی نہیں ہے اور توبہ بھی نہیں کرنی ہے۔ آپ توبہ کر کے دوبارہ گناہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ناکام سمجھتے ہیں کہ ناکام ہوا، میں توبہ کر لی تھی پھر بھی مجھ سے گناہ ہو گیا، تو ایک حد تک ناکامی ہے، لیکن اس ناکامی کا علاج ہے یا نہیں؟ توبہ کر لو پھر۔ اگر ناکامی ہوئی ہے تو ناکامی کا علاج ہے توبہ۔ تو آپ توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد گناہ ہو جاتا ہے تو آپ اپنے آپ کو ناکام سمجھتے ہیں، تو جس طرح آپ ناکام ہوتے ہیں شیطان بھی ناکام ہوتا ہے، وہ ہم سے گناہ کرواتا ہے، اور جب ہم سے گناہ کرواتے ہیں اور ہم توبہ کر لیتے ہیں تو جیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ توبہ کی پھر بھی گناہ ہو گیا، توبہ کی پھر گناہ ہو گیا، توبہ کی پھر گناہ ہو گیا، توبہ کی پھر گناہ ہو گیا، کیا فائدہ اس توبہ کا؟ تو شیطان کو بھی ایسا سوچنا چاہیے کہ گناہ کروایا پھر اس نے توبہ کر لی، گناہ کروایا پھر اس نے توبہ کر لی، گناہ کروایا پھر اس نے توبہ کر لی۔ وہ تو کبھی ایسا نہیں کہتا کہ کیا فائدہ اس گناہ کرانے کا۔ اور میری اور آپ کی عمر تو 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، 80 سال کی ہے، وہ تو ہماری پیدائش سے پہلے، ہزاروں سال پہلے سے کوشش کر رہا ہے اور قیامت تک کوشش کرتا رہے گا، مگر اس کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ گناہ کروایا پھر توبہ کر لی، گناہ کروایا پھر توبہ کر لی، گناہ کروایا پھر، کیا فائدہ؟ میں کبھی نہیں سوچتا۔ یہ بڑے سے بڑی ولی کو بھی نہیں چھوڑتا آخری سانس تک، کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑے ولی، بڑے سے بڑے صحابی کے پیچھے بھی لگا رہتا ہے، وہ ناکام ہوتا ہے مگر لگا رہتا ہے۔ اور جب وہ ہم سے گناہ کرواتا ہے اور گناہ کے بعد اعلی درجے کا افسوس ہوتا ہے، فجر کی نماز چھڑوا دی اس نے، نماز ہماری چھوٹ گئی، چھوٹنے کے بعد اعلیٰ درجے کا افسوس ہوا اور رونے دھونے لگا کہ او ہو آج کیا ہو گیا، فجر کی نماز میری چھوٹ گئی، توبہ 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 توبہ، بہت غم ہوا، بہت دکھ ہوا، اور اتنا غم ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ اٹھتے ہی اس نے قضا کی نماز پر قضا کر لی، اور قضا کرنے کے بعد پورا دن اس کو اندر صدمہ رہا، اندر صدمہ رہا۔ तो भाई उस नाकाम हुआ कि नहीं? गुनाह करवाया उसने तो कामयाब, हमने तोबा कर ली तो नाकाम। और उसने क्या देखा? उसने देखा कि इसको फजर की नमाज पढ़ने से जो अल्लाह का कुर्ब नसीब होने वाला था उससे कई गुना ज्यादा इस तोबा की वजह से नसीब हुआ। वो तो फजर की नमाज के लिए जाता, 10 मिनट नमाज पढ़ करके घर आकर के सो जाता, यहां गुनाह करवाया तो ये सुबह से जब से उठा है दिल में कुड़न इसे महसूस हो रही है कि मैंने मेरे अल्लाह की नाफरमानी की, मैंने मेरे अल्लाह की नाफरमानी की, मैंने मेरे अल्लाह की नाफरमानी की। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ, चौथे दिन फिर ऐसा ही हुआ। वो तो ये नहीं सोचता कि गुनाह करवाने से तो इसका फायदा हो रहा है, लिहाजा छोड़ दो इसको ना। वो हमारे पीछे बड़ा रहता है। और हमारा हाल, हमने तौबा की, सब कुछ पा लिया, गुनाह किया फिर तौबा की सब कुछ पा लिया, गुनाह किया फिर तौबा की सब कुछ पा लिया। तो मैं कहा करता हूं कि शैतान्स गॉट एवरीथिंग टू लूज एंड वी गॉट एवरीथिंग टू गेन। उसको सब कुछ खोना है, उसके बावजूद वो हमारे पीछे मेहनत को नहीं छोड़ता। तो जब हमें सब कुछ पाना है हम तौबा करने से क्यों रुक जाएं? तकवा तौबा, गुनहगार से गुनहगार आदमी भी इन दो चीजों को पकड़ के रखे कि ना गुनाह नहीं करूंगा, गुनाह नहीं करूंगा, आज घर जाकर के फिल्म नहीं देखूंगा, घर जाकर के म्यूजिक नहीं सुनूंगा, कल भी नहीं परसों भी नहीं, नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, बदनजरी नहीं करूंगा। हो जाए और फौरन ख्याल आ जाए कि मैंने गुनाह किया है तो फौरन तौबा, और देर से ख्याल आए तो बाद में, मगर तौबा कर ले, दिल से तौबा करे, फिर हो जाए तो फिर तौबा, फिर हो जाए तो फिर तौबा, फिर हो जाए तो फिर तौबा। इस तौबा की वजह से दिल में गुनाहों से बचने की और रुकने की एबिलिटी पैदा होती है, ताकत पैदा होती है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि दिन में जो गुना 10 मरतबा होता था तौबा की बरकत से 5 मरतबा हो रहा है, और ये 5 मरतबा हो रहा है वो अब 2 मरतबा हो रहा है, और 2 मरतबा हो रहा है अब 1 मरतबा हो रहा है, और 1 मरतबा हो रहा है बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हमारे और उस गुना के दरमियान एक नफरत की दीवार हाइल हो गई। शैतान तौबा के इस असर को जानता है, इसलिए हमें तौबा नहीं करने देता। तकवा तौबा, गुनाहों से बचना है हो जाए तो तौबा, गुनाहों से बचना है हो जाए तो तौबा, दो चीजें। तीसरी चीज दुआ, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो, ये अल्लाह हमें कोरोना वायरस से बचा ले, ये अल्लाह पूरे मुल्क को बचा ले, ये अल्लाह पूरी दुनिया को बचा ले, ये अल्लाह कोरोना वायरस से बचा ले, उसको फैलने से रोक दे, ये अल्लाह कोरोना वायरस के लिए अच्छा इलाज तो डॉक्टरों को अता फरमा दे। दुआ, ये अल्लाह स्टोम से बचा ले, ये अल्लाह पकड़ से बचा ले, ये अल्लाह गुनाह की वजह से तेरी नाराजगी से बचा ले, ये अल्लाह तंगी से बचा ले। तो दुआ करो, दुआ, और पनाह मांगो, अल्लाह तू पनाह दे दे, ये अल्लाह अपनी पनाह में ले ले, ये अल्लाह पनाह में ले ले। अल्लाह तआला शानहू से बचने के लिए अल्लाह के अलावा किसके पास जाएंगे? कुरान में अल्लाह तआला शानहू इरशाद फरमाते कि फफिरू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भागो। तो सवाल यह है कि अल्लाह की तरफ किससे भागना है? तो बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि फफिरू मिनल्लाह इलल्लाह, जब तुम कोई गुनाह करो और गुनाह करके अल्लाह की पकड़ में आ जाओ तो अल्लाह से बचने के लिए अल्लाह की तरफ भागो, अल्लाह से बचने के लिए अल्लाह से भागो। जैसे एक छोटा बच्चा जब वो देखता है कि मां नाराज हो गई है, गुस्से हो गई है, तो मां से बचने के लिए मां की गोद में जाता है, अल्लाह से अल्लाह की तरफ भागो। इसका मतलब यह है कि इबादतों में लगो, सजदे करो, इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, दुआएं मांगो, अल्लाह की पनाह मांगो। अल्लाहुम्मे इन्नी अऊज़ु बिका मिनका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मे इन्नी अऊज़ु बिरिज़ाक मिन सख़तिक, ए अल्लाह मैं तेरे गुस्से से, तेरी नाराजगी से तेरी खुशी की पनाह मांगता हूं, यानी तेरी नाराजगी से मुझे बचा ले और बचाने के लिए पनाह दे दे अपनी रजामंदी में। इसका मतलब खुश हो जा, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبعفوک من عقابک، اے اللہ تیری سزا اور تیری پکڑ سے مجھے پناہ دے دے. کس چیز میں پناہ دے دے؟ تیری معافی میں. وبک منک، اے اللہ تیری پناہ دے دے تجھ سے بچانے کے لیے تیری پناہ دے دے، اس سے کہ تجھ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے. پناہ مانگے اللہ سے، یہ دعا دعا میں سب کچھ آ گیا. پناہ مانگے، استغفار کرے، توبہ کریں اللہ سے کہ اللہ معاف کر دی، اللہ پکڑ سے بچا لے، اللہ بہت گندا ہوں، یہاں بھی پکڑ سے بچا لے، موت کے وقت بھی بچا لے، قبر میں بھی بچا لے، حشر میں بھی بچا لے، یہ اللہ دنیا کی رسوائی سے بچا لے، قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لے. عاجزی، اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے. دعا نمبر چار صدقہ. صدقہ صبح بھی صدقہ نکالے، شام بھی صدقہ نکالے، کم سے کم دن میں ایک مرتبہ صدقہ نکالے، کوئی آفت بلا آ جائے تو زیادہ صدقہ نکالے، جانور ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کریں. صدقہ خیرات، مسجد کی تعمیر میں، مدارس کے اندر خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں. نمبر پانچ صلاۃ، نماز، پانچ وقت کی نماز پڑھیں، آداب مستحبات کی رعایت کے ساتھ صفحے اول میں پڑھنے کی کوشش کریں، تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، سنت موقعہ بھی پڑھیں، سنت غیر موقعہ بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھنے کی کوشش کریں، چاش بھی پڑھنے کی کوشش کریں، اوابین بھی پڑھنے کی کوشش کریں، اشراق بھی پڑھنے کی کوشش کریں، تحیت الوضو، تحیت المسجد، جتنا زیادہ نماز کے ساتھ تعلق جڑے. نماز سے تعلق جوڑو. نماز سے تعلق جوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں جو روٹین کی زندگی میں آ گئی ہے وہ آ گئی، بھاگتے ہوئے آ کر کے نماز میں شریک ہو گئی اور بھاگتے ہوئے چلے گئے، یہ نہیں. نماز بڑھے، کوانٹیٹی میں بھی بڑھے اور کوالٹی میں بھی بڑھے. اور نمبر چھ صبر. صبر اور صبر، صبر کا معنی اپنے آپ کو روکنا. کس سے روکنا؟ بے صبری سے روکنا. صبر کرے، جو بھی مصیبت آئے اللہ بھی بھروسہ رکھے. اول وہلے میں پریشانی وغیرہ ہو وہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو سنبھال لے، اپنے آپ پر قابو پا لے کہ ٹھیک ہے اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ صحت تھوڑی بہت چلی گئی کوئی حرج نہیں. اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ یہ جو مجھے مصیبت پہنچی ہے اس مصیبت کا مجھے اجر دے، اور اے اللہ اس سے بہتر چیز دے دے. صبر، اور گناہوں کا موقع آئے اس وقت بھی اپنے آپ پر کنٹرول کرے، گناہوں کا موقع آئے اور طاعت کا وقت آئے تو اس وقت بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر کے، مضبوطی سے جمع کر کے ان طاعت اور ان حکام کو بجا لائے. اعلیٰ درجے کا صبر یہ ہے کہ مصیبت پر صبر کرے، فرائض کا اہتمام کرے، واجبات کا اہتمام کرے، گناہوں سے بچے، مکروہات تحریمیہ سے بچے، یہ اعلیٰ درجے کا صبر، اس لیے کہ اس نے نفس کو کنٹرول کیا ہے مصیبت کے وقت بھی اور اللہ کی فرما برداری کے وقت بھی. اور نمبر سات اور آخری، اللہ کو خوب یاد کریں، اللہ کا ذکر خوب کریں، اللہ کا ذکر کریں. پہلا کلمہ پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، چوتھا کلمہ پڑھیں، اور درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، کلمہ زبان پر ذکر رہے. زبان لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہے. تر و تازہ، جس کو رطب اللسان بھی کہتے ہیں، کہ تمہاری زبان یعنی تم اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رہو، تمہاری زبان تر و تازہ رہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کے ساتھ ذکر رہے. دیکھو یہ دو انگلیاں جب آپ ملاتے ہیں ایسی اور ملا کر کے تھوڑی دیر بیٹھے رہیں گے تو اندر تری آ جائے گی، پسینہ اندر آ جائے گا، تری. یہ دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں تو تری، تر و تازہ، اور الگ کر دو تو خشک. تو زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے کا مطلب یہ کہ زبان پر اللہ کا ذکر رہے. اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا ایک عاشقانہ مطلب بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے کا مطلب یہ کہ جب اللہ کا نام لینے کا موقع آئے تو جیسے پکوڑے اور سموسے جس کو پسند ہوتے ہیں تو پکوڑے اور سموسے کے تصور سے منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو جب اللہ کا ذکر کرنے کا موقع آئے تو منہ میں پانی آ جائے, پانی آ جائے گا, وہ اللہ کا نام لے رہا ہوں میں, اللہ کا نام لینے والا ہوں. ذکر رہے, یہ سات پوائنٹ ہے, تقویٰ, توبہ, دعا, صدقہ, نماز, صبر اور ذکر اللہ. یہ سات پوائنٹ ہے, ان سات پوائنٹ پر جو بھی عمل کرے گا, جو بھی عمل کرے گا اللہ پہ بھروسہ کر کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کر کے, قرآن پر بھروسہ کر کے, احادیث شریفہ پر بھروسہ کر کے, شرعی تعلیمات پر بھروسہ کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ نہ وہ دنیا میں پریشان ہوگا نہ آخرت میں پریشان ہوگا. جیسے ایک واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے, اسے آپ سمندر میں ڈال دو تو وہ گھڑی جو ہے وہ پانی سے گھر جائے گی لیکن پانی اندر نہیں جا سکے گی. تو جس دل, جو دل ان سات اعمال سے مضبوط ہو جاتا ہے, اس کو غم کے سمندر میں ڈال دو, وہ غموں کے اندر گھرا ہوا ہوگا لیکن غم کا ایک قطرہ بھی اس کے دل میں نہیں جائے گا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے تھے کہ جس کو اللہ نے بنایا ہے وہ انسان اگر اتنا قابل ہو جائے کہ وہ غم, وہ واٹر پروف گھڑی بنا سکتا ہے تو کیا اس کا پیدا کرنے والا اللہ غم پروف دل نہیں بنا سکتا؟ بنائے گا, اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. غور سے سنو, اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے, دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور یاد سے کیا مطلب؟ یہ یاد, ایسی یاد, تقوی والی یاد, کہ اس کو ہر وقت یاد رہے کہ مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. توبہ والی یاد, کہ اس کو ہر وقت یاد رہے کہ اگر مجھ سے گناہ ہو جائے تو مجھے توبہ کرنا ہے. دعا والی یاد, کہ اس کو یاد رہے کہ میری ضرورت ہو تو مجھے اللہ سے مانگنا ہے. صدقے والی یاد, کہ اسے یاد رہے کہ بلا جب آتی ہے تو صدقے سے ٹلتی ہے, اس لیے مجھے صدقہ کرنا ہے. نماز والی یاد, کہ اسے یاد رہے کہ مصیبتوں سے نجات دلانے والا عمل نماز ہے, اللہ کی نصرت کو لانے والا عمل نماز ہے. صبر والی یاد, کہ اسے یاد رہے کہ مصیبتوں کو ٹالنے والی اور اللہ کی نصرت کو لانے والا عمل یہ صبر ہے. ذکر والی یاد, کہ اسے یاد رہے کہ اللہ جل جلالہ آپ منوال ہو کہ جب ذکر کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ کا تعاون اسے حاصل ہوتا ہے. نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے. میرے بھائیو, مصائب جب آتے ہیں تو بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے, اچھی اچھی گاڑیوں میں بیٹھنے والے, بڑی بڑی فیکٹریوں والے اپنے دل کو اتنا بے چین پاتے ہیں, اتنا بے چین پاتے ہیں, اتنا بے چین پاتے ہیں کہ ان کے لیے سکون کی کوئی راہ نظر نہیں آتی, کوئی راہ نظر نہیں آتی. نیند نہیں آتی ان کو, کھانا ان کو خوشگوار معلوم نہیں ہوتا, ان کے گھروں میں خوشی کا موقع آتا ہے اس وقت بھی اندر سے وہ مغموم. اس لیے کہ دل کو تسلی اس سے نہیں ملتی, نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے. تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اور خدا کو یاد کرنا ہے تقوی سے, خدا کو یاد کرنا ہے توبہ سے, خدا کو یاد کرنا ہے دعا سے, خدا کو یاد کرنا ہے صدقہ سے, خدا کو یاد کرنا ہے نماز سے, خدا کو یاد کرنا ہے صبر سے, اور خدا کو یاد کرنا ہے ذکر اللہ سے. یہ ہے ذکر. یہ جب ہو جاتا ہے میرے بھائیو, تو کورونا وائرس جو بہت معمولی چیز اب تک ہے, اب تک ملک میں کوئی افراتفری نہیں ہے, اس سے کوئی وبا بھی آ جائے, کوئی پلیگ بھی آ جائے تو وہ ڈرے گا نہیں, وہ ڈرے گا نہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کتنی مدت تک بیمار رہے ہے, بدن سڑ گیا, بدن سڑ گیا, لیکن مطمئن رہے, مطمئن رہے دل سکون میں. بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے دل سکون میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دو بیٹیوں کی طلاق ہو گئی لیکن دل صابر ساکن, چچا شہید ہو گئے اور بری طرح سے شہید ہوئے, ان کا مسلا کیا گیا, ان کی ناک کاٹی گئی, ان کے ہونٹ کاٹے گئے, ان کے کان کاٹے گئے, ان کے جگر کو چبایا گیا, لیکن مطمئن رہے. احد کی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہو گئے, ان میں خاص مقرب لوگ, لیکن دل مطمئن رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, غم اعلیٰ درجے کا, ابو بکر کو, عمر کو, عثمان کو, علی کو رضی اللہ عنہ, بلال کو رضی اللہ عنہ,
حضرت بلال رضی اللہ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں نہیں ہے، اب ان کے بغیر مدینہ مدینہ نہیں ہے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں کہیں اور چلا جاؤں، مدینہ مدینہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، بار بار یاد آتے ہیں، غم غم ہوا ان کو، اور غم اس درجے کا تھا، غم اس درجے کا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان سے کہا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تمہیں غم ہے مجھے بھی غم ہے، اگر تم سب چلے جائیں گے تو میں کیا کروں گا، میں اکیلا کیا کروں، میرے ساتھ رہو تاکہ مجھے بھی کچھ تسلی ہو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اتنا غم تھا کہ فرمانے لگے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جس وقت مجھے خرید کر کے آزاد کیا تھا، اگر اپنے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے مدینے میں ٹھہرنے کے لیے کہو، لیکن اگر اللہ کے لیے آزاد کیا ہو تو مجھے چھوڑ دو۔ پھر بھی حضرت ابو بکر نے منع کیا کہ نا میرے ساتھ یہیں رہو۔ غم بہت زیادہ تھا، غم اونٹنی کو اتنا غم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، اس قدر غم، اس قدر غم کہ قصبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی انتقال ہوا، انتقال سے لے کر وہ مر گئی اس وقت تک اس نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، غم میں بیٹھی رہی، بہت پانی پلانے کی کوشش کی، بہت کھانا کھلانے کی کوشش کی، لیکن نہیں، جان دے دی اس نے عشق نبوی میں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بعد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ان کو خبر ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو فوراً ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ، جس چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتا تھا، جب وہ چہرہ ہی نہیں ہے تو اب میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا، میری آنکھوں کی بینائی سلب کر لے۔ ایسی دل سے دعا نکلی کہ آنکھیں سلب ہو گئی، اس قدر غم، غم اعلی درجے کا، لیکن سکون رہا سب کو، ہمتیں سب کی رہی، چاروں طرف افراتفری ہوئی، مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، نئی نبوت کے دعوے دار، اور اپنی قوموں کے ساتھ بڑے بڑے لشکر تیار کر لیے، پھر بھی اطمینان، پھر بھی اطمینان، دل مطمئن رہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ تو غم کا ہونا الگ چیز ہے، سکون کا ہونا الگ چیز ہے، فکر کا ہونا الگ چیز ہے، سکون کا ہونا الگ چیز ہے، درد کا ہونا الگ چیز ہے، سکون کا ہونا الگ چیز ہے۔ سکون کہیں نہیں جاتا، اللہ والوں کا سکون کہیں نہیں جاتا، جن میں اس سات ٹائپ کا ذکر ہوتا ہے ان کا سکون کہیں نہیں جاتا۔ تو میرے بھائیو، آج کورونا وائرس ہے، آج توم ہے، آج بعض ملکوں میں مسلمان پریشان ہیں، ان کو ستایا جا رہا ہے، کل ہم بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں، بحیثیت قوم کی، بحیثیت فرد واحد کے، بحیثیت فرد واحد کے کسی کے گھر میں شوہر کو کینسر ہو جاتا ہے، کسی کے گھر میں شوہر چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر کے انتقال کر جاتا ہے، کسی کی بیوی چھوڑ کے چلی جاتی ہے، کسی کا شوہر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، ظاہری غم ہوگا لیکن دل مطمئن رہے گا، دل جڑا رہے گا اللہ تعالی شانہ کے ساتھ۔ اس نسخے کو میرے بھائیو اپناؤ اور اس نسخے کو عام کرو، یہ نبوی نسخہ ہے، یہ قرآنی نسخہ ہے، یہ حدیثی نسخہ ہے، اس کو اپناؤ، اسے عام کرو، اس لیے کہ امت کے جتنے افراد اس نسخے پر آئیں گے اتنی ہی امت کے لیے فلاح و بہبودی کی راہیں کھلیں گی۔ اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالی شانہ ہمیں فکر کی توفیق عطا فرمائے، بیٹھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ دیکھو میرے بھائیو، لائف بہت فاسٹ ہے، ہم بھی صبح اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد جو ہے مدرسے میں آتے ہیں، مدرسے میں آنے کے بعد کام میں لگ جاتے ہیں، دین کا کام ہے مگر پھر بھی ایک کام ہے، کام کرتے 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 رات ہو جاتی ہے، گھر جا کے سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ رات کو سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، اٹھ کر کام میں لگ جاتا ہے، سرجری سے 6 بجے 7 بجے فارغ ہوتا ہے، گھر جاتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، عشاء پڑھتا ہے، تعلیم مجلس میں آتا ہے، پھر سو جاتا ہے۔ یعنی دین کے کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے، دنیاوی کام کرنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ کم سے کم ہفتے میں 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ
اپنے بارے میں، اپنے پاسٹ کے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنے کے لیے نکالے کہ اللہ نے مجھے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، ویئر ڈو آئی اسٹینڈ ایز فار ایز مائی پرپز آف لائف از کنسرن. نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، زکات دیتے رہے، تلاوت کرتے رہے، جماعت میں نکلتے رہے، عمرہ کرتے رہے، خانقاہ میں آتے جاتے رہے، مسجدوں میں آتے جاتے رہے، اور سوچیں گے نہیں تو کیا پایا کیا کھویا پتہ نہیں چلے گا. کامیاب دکاندار وہ ہوتا ہے جو ہر ہفتے دیکھتا ہے کہ پایا کیا کھویا کیا، ہر مہینے دیکھتا ہے کہ پایا کیا کھویا کیا، اور سال کے اخیر میں دیکھتا ہے کہ پایا کیا کھویا کیا. جب وہ دیکھتا ہے کہ اس سال میں نے لاس کیا ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ لاس ہوا ہے، میں اور کیا کر سکتا ہوں اس دکان میں کہ میں آئندہ سال لاس نہیں ہوگا. یہ تاجر کامیاب ہوتا ہے. لیکن جو چلاتا رہتا ہے چلاتا رہتا ہے چلاتا رہتا ہے، لاس اور پروفٹ، لاس اور پروفٹ، لاس اور پروفٹ کو دیکھتا ہی نہیں ہے، جو کیا پایا کیا کھویا دیکھتا نہیں ہے وہ کھو جاتا ہے، اور جو دیکھتا ہے وہ پا جاتا ہے. دین کا معاملہ بھی میرے بھائیو کچھ ایسا ہی ہے، کیا کھویا کیا پایا، کیا کھویا کیا پایا. روزانہ کرنا چاہیے، اسے محاسبہ کہتے ہیں. روزانہ نہیں تو کم سے کم میرے بھائیو ہفتے میں ایک مرتبہ تو کرو، ہفتے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ 15 منٹ 20 منٹ بیوی سے، بچوں سے، مسلیوں سے، کسی مسجد میں بیٹھ جاؤ، بیڈ روم میں بیٹھ جاؤ، گارڈن میں بیٹھ جاؤ، کسی پارک میں خاموشی میں چلے جاؤ، مسجد میں ایسے وقت میں آ جاؤ جب کوئی نہ ہو، اور بیٹھ کے سوچو کہ کیا پایا کیا کھویا. اپنی پاسٹ زندگی کے بارے میں سوچو کہ میری 25 سال کی عمر ہے، میری 30 سال کی عمر ہے، میری 40 سال کی عمر ہے، اتنی عمر میں دنیاوی اعتبار سے میں یہ کرنا چاہتا تھا، وہ تو میں نے کر لیا. میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتا تھا، بن گیا. بننے کے بعد اچھی جگہ نوکری مل گئی، پروموشن بھی بہت ملا، اب میری اپنی کمپنی ہو گئی. میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، ڈاکٹر بھی بن گیا. بننے کے بعد اتنی ترقی کی، اپنی سرجری ہو گئی. میں اپنا خود کا گھر حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ بھی ہو گیا، میرا اپنا فری ہولڈ ہاؤس. دنیاوی اعتبار سے میرا جو ویژن تھا، میری جو ڈریمز تھی، وہ تو میں نے پوری کر لی. لیکن دین کے بارے میں ڈریمز تھی ہی نہیں، اور اگر تھی تو آیا پوری ہوئی یا نہیں؟ دین کے بارے میں کیا ہوا، میں کہاں پہنچا ہوں، دین کے بارے میں کیا پہنچا ہوں. اور میرے بھائیو غور کریں گے تو افسوس ضرور ہوگا، اور جب افسوس ہوگا اس افسوس سے فائدہ اٹھاؤ. اسی وقت تنہائی میں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے معافی مانگو کہ اللہ تو نے مجھے آخرت کے لیے پیدا کیا تھا اور میری محنت دنیا کے لیے رہی. اے اللہ اس گستاخی کو معاف کر دے. اے اللہ تو نے مجھے اپنی محبت کے لیے دنیا میں دل دیا تھا، لیکن میں اپنے دل میں تیرے علاوہ باقی دوسری سب چیزوں کی محبت بساتا رہا. اے اللہ اس گستاخی کو معاف کر دے. اے اللہ دنیا سائیڈ ایشو ہونا چاہیے تھا اور مقصد دین ہونا چاہیے تھا، لیکن میرے لیے دنیا مقصد اور دین سائیڈ ایشو. اے اللہ معاف کروا دے، اے اللہ معاف کر دے. اور پھر آگے کا سوچو کہ اب کیا کرنا ہے، اب سے کیا کرنا ہے. اور پھر عزم کرو، اور عزم کر کے ہمت کرو، اور ہر ہفتے پھر اس کو چیک کرتے رہو کہ کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں پہنچے، کیا ہو رہا ہے، غفلت ہے نہیں ہے، کہاں تک میں پہنچ رہا ہوں. میرے بھائیو میں اگر اپنی فکر نہیں کروں گا، محمود بھائی اپنی فکر نہیں کریں گے، نعیم اپنی فکر نہیں کرے گا، سعید اپنی فکر نہیں کرے گا، محمد بھائی اپنی فکر نہیں کریں گے، احمد بھائی اپنی فکر نہیں کریں گے، ڈاکٹر شیخ اپنی فکر نہیں کریں گے، ڈاکٹر بدر اپنی فکر نہیں کریں گے، مفتی سلیمان صاحب اپنی فکر نہیں کریں گے، مفتی ایوب صاحب اپنی فکر نہیں کریں گے، مولانا احمد صاحب اپنی فکر نہیں کریں گے. ہم اپنی خود کی فکر نہیں کریں گے تو ہمارے لیے آخرت کی کون فکر کرے گا؟ ہمارے اندر اگر اپنی آخرت کی فکر آئے گی، جیسے روزی کی فکر ہمیں اپنی ہوتی ہے کہ بھئی روزی روٹی کے بغیر دنیا میں رہنا مشکل ہے، تو ہمیں اپنی اولاد کی روزی روٹی کی فوراً فکر ہوتی ہے. اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ روزی روٹی کے لیے مجھے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہیے، مجھے اپنے بیٹے کو ٹیچر بنانا چاہیے، مجھے اپنے بیٹے کو یہ بنانا چاہیے، بنانا چاہیے. خود کو جب فکر ہوگی اپنی، تو اولاد کی بھی فکر ہوگی. دین کی خود کو فکر ہوگی کہ میری آخرت کا کیا، میری آخرت کا کیا، تو آٹومیٹکلی فکر پیدا ہوگی کہ میری اولاد کی آخرت کا کیا، میری بیوی کی آخرت کا کیا. اپنے اندر یہ فکر پیدا کرو کہ میری آخرت کا کیا. یہ سوچو، بیٹھ کر اپنے آپ سے سوال کرو کہ اس وقت اگر ملک الموت آ گئی اور میری روح نکالی تو کیا مجھے جنت میں لے جائے گی یا جہنم میں لے جائے گی؟ اس وقت اگر اللہ نے میری روح کو نکال کر اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا تو میں اللہ کو منہ دکھا سکوں گا یا شرم کی وجہ سے میری گردن جھک جائے گی؟ پوچھو اپنے آپ سے, اور پوچھ کر کے پھر ہمت کر کے اٹھو میرے بھائیو, اٹھو میری ماں میری بہنوں, اٹھو. دین کو مقصد بناؤ, دین کو آخرت کو مقصد بناؤ, اللہ کے تعلق کو مقصد بناؤ. دنیا نہیں ہے مگر دین ہے, اللہ کا تعلق ہے تو دنیا کو کوئی مس نہیں کرے گا. لیکن اگر دنیا ہے اور دین نہیں ہے تو دنیا اسے راحت نہیں پہنچا سکے گی, وہ سکون کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں مارے گا. نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے, خدا کو یاد کرنے سے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اپنے خصوصی بندوں میں شامل فرماوے. اللہ آفات بلیات سے ہماری حفاظت فرماوے. پورے عالم میں جہاں جہاں مسلمان انسان پریشان حال ہیں, اللہ تعالیٰ شانہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ سلامتی اور رحمتوں کے فیصلے فرماوے. اللہ تعالیٰ شانہ محبتوں کے فیصلے فرماوے. اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑنے کے فیصلے فرمائے. اللہ ظالم جابر لوگوں کو توفیق اور ہدایت دے. توفیق ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے دنیا کو پاک کرے. اللہ تعالیٰ بیماریوں سے, بلاؤں سے, بلیات سے, آفات سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ زلزلوں سے حفاظت فرمائے, سیلابوں سے حفاظت فرمائے, طوفانوں سے حفاظت فرمائے, آندھیوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ شانہ بیماریوں سے حفاظت فرمائے, اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ شانہ ان پکڑوں کی زیادہ فکر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ شانہ سے تعلق جوڑنا جو اصل کام ہے, اس کی اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت عالم به منا, انت المقدم وانت المؤخر, لا اله الا انت. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لامتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن سيئات امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء, اغفر لنا كل شيء حتى لا تسالنا عن شيء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. اللهم زيننا بزينة الايمان, واجعلنا هداة مهتدين, واجعلنا هداة مهتدين, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك, ولا تنسنا ذكرك, ولا تهدك عنا سترك, ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرج الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها, وخير أعمارنا أواخرها, وخير أيامنا سلامنا یوم نلقاک فی یا ولی الاسلام و اہلی ثبتنا به حتی نلقاک اللہم انا نسألک من فضلک العظیم اللہم انا نسألک من فضلک العظیم اللہم انا نسألک من فضلک العظیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبهم واصلح ذات بینهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق اللهم وحد صفوفهم اللهم انقذ اخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم انقذ اخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم انقذ اخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم اللهم زدهم ولا تنقصهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحم کا کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما یا ارحم الراحمین ہمارے حال پہ رحم فرما امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ پوری امت کی غلطیوں کو معاف فرما اے اللہ پوری امت کی نافرمانیوں کو معاف فرما اے اللہ پوری امت کی کوتاہیوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما الہ العالمین ہم گناہ گار ہیں ہم خطا کار ہیں ہم سیاہ کار ہیں ہماری زندگیاں اخلاق فاضلہ سے الہ العالمین خالی ہے الہ العالمین ہماری زندگیوں میں معاشرت نہیں ہے الہ العالمین معاملات میں ہم صفر ہیں الہ العالمین عبادتیں بہت کم اور جو ہوتی ہیں وہ سنت طریقے کے مطابق نہیں وہ اخلاص سے خالی ہوتی ہے الہ العالمین ہمارے عقیدے بدعملیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے ہیں الہ العالمین فضل کا معاملہ فرما الہ العالمین فضل کا معاملہ فرما الہ العالمین فضل کا معاملہ فرما رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے حال پر رحم فرما ہمارے حال پر رحم فرما ہمارے حال پر رحم فرما یا انان یا منان ہمارے حال پر رحم فرما الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما یا اکرم الاکرمین ہمارے حال پر رحم فرما پوری امت کے حال پر رحم فرما مصائب سے ہماری حفاظت فرما پریشانیوں سے حفاظت فرما الہ العالمین حادثات سے ہمیں بچا لے الہ العالمین بری بیماریوں سے ہمیں بچا لے الہ العالمین بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما مصیبتوں سے نجات عطا فرما الہ العالمین بے سکونی کو دور فرما بے قراری کو دور فرما الہ العالمین پریشانی سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین دلوں کا سکون نصیب فرما دلوں کا قرار نصیب فرما الہ العالمین اپنا خاص تعلق نصیب فرما الہ العالمین ہم مستحق نہیں ہیں مگر تیرے بندے ہیں اور تو رحمان و رحیم ہے الہ العالمین ہمیں اپنا بنا لے ہمیں اپنا بنا لے ہمیں اپنا بنا لے ہمیں اپنی ولایت عطا فرما دے ہمیں اپنا خاص تعلق نصیب فرما دے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے الہ العالمین علم صحیح عطا فرما اس میں برکت عطا فرما اس میں نورانیت عطا فرما اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اسے پورے عالم میں عام کرنے کا جذبہ عطا فرما اس کے وسائل نصیب فرما الہ العالمین اپنے محبوب مخصوص مقرب بندوں میں شامل فرما الہ العالمین ہمیں اپنے صدیق بندوں میں شامل فرما الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین رحم فرما کرم فرما رحم فرما کرم فرما رحم فرما کرم فرما الہ العالمین مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما مسلمان جہاں جہاں بستے ہیں الہ العالمین ان پر جو افتاد آئی ہوئی ہے الہ العالمین عالمین اس کو دور فرما اس کو دور فرما الہ العالمین انہیں صبر عطا فرما انہیں ہمت عطا فرما انہیں استقامت عطا فرما الہ العالمین انہیں اتحاد اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما الہ العالمین الہ العالمین سب کچھ تیری ذات سے ہوتا ہے سب کچھ تیری قدرت سے ہوتا ہے اور تجھے راضی کیے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی الہ العالمین یہ عقیدہ الہ العالمین یہ نظریہ پوری دنیا میں بس بسنے والے ہر ہر مسلمان کے دل میں جاگزی فرما، اس عقیدے کو پیوست فرما، اور الہ العالمین اس نظریے کو سامنے رکھ کر انہیں قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین مسلمان جہاں جہاں جس جس پریشانی میں مبتلا ہو، سب سے پہلا قدم تیری الہ العالمین تیری طرف اٹھنے والا بنا دے. الہ العالمین سب سے پہلا رجوع تیری طرف کرنے والا بنا دے. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین تیری نصرت عطا فرما. الہ العالمین نصرت عطا فرما، نصرت عطا فرما. الہ العالمین پورے عالم سے ظلم و ستم کو ختم فرما، جبر و تشدد کو ختم فرما. الہ العالمین سنگ دلی کو ختم فرما. الہ العالمین سنگ دلوں کا خاتمہ فرما. الہ العالمین الہ العالمین پورے عالم میں امن کو عام فرما دے، امن کو عام فرما دے، امن کو عام فرما دے. الہ العالمین بیماریوں سے سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. الہ العالمین کورونا وائرس سے سب کی حفاظت فرما، اس کا خاتمہ فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. الہ العالمین جو کینسر میں مبتلا ہے، جو دوسری بیماریوں میں اسٹروک میں مبتلا ہے، جو بڑی بڑی بیماریوں میں مضی امراض میں مبتلا ہے، الہ العالمین سب کو اس سے نجات عطا فرما، سب کو اس سے نجات عطا فرما. الہ العالمین جسمانی بیماریوں سے زیادہ ہمیں ہماری اپنی روحانی بیماریوں کی فکر عطا فرما، اور الہ العالمین ان باطنی روحانی بیماریوں سے ہمیں الہ العالمین جلد از جلد نجات عطا فرما، اور الہ العالمین صحت کی حالت میں، روحانی صحت کی حالت میں، اعلیٰ درجے کی روحانی صحت کی حالت میں الہ العالمین ہمیں اپنی ملاقات نصیب فرما. الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکائی مجلس، سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. یہ ارحم الراحمین مدارس میں رجب اور شعبان میں اسباق اختتام کو پہنچتے ہیں، الہ العالمین تمام مدارس میں عافیت کے ساتھ اسباق کو اختتام تک پہنچا. الہ العالمین سب اساتذہ کے لیے، طلبہ کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور الہ العالمین سب کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما. الہ العالمین اس کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، آئندہ کوتاہیوں سے حفاظت فرما. الہ العالمین جو طلبہ پڑھ رہے ہیں انہیں قبولیت سے سرفراز فرما، جو اس سال فارغ ہونے والے ہیں ان کو امت کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، امت کی الہ العالمین قیادت کے لیے، رہنمائی کے لیے قبول فرما لے. الہ العالمین ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی کو بھی بے انتہا قبول فرما، سب حاضرین کو، آنے والوں کو قبول فرما، ہم سب کے طلبہ اور ہم سب کی اولاد کو قبول فرما. الہ العالمین سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك، امين، برحمتك يا ارحم الراحمين، امين.